صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلاحی خطبات ہیں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رضی اللہ کے، ان میں ایک باب ہے سستی کا علاج چستی، اس میں سے انشاءاللہ پڑھا جائے گا. اللہ پاک بے دھیان سے پڑھنے سننے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. سستی کا مقابلہ ہمت سے کرے. میں پچھلے دنوں اپنا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. میں پچھلے دنوں رنگون اور برما کے بعد دوسرے شہروں کے سفر پر تھا. مسلسل 10-12 روز سفر میں گزرے. متواتر بیانات کا سلسلہ رہا. ایک ایک دن میں بعض اوقات 4-4 5-5 بیانات ہوئے، اس لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے اور طبیعت میں تکان بھی ہے. اور اتفاق سے کل دوبارہ ایمان شرفین کا سفر درپیش ہے، اس لیے آج طبیعت سستی کر رہی تھی. اور یہ خیال ہو رہا تھا کہ جب پچھلے جمعہ ناگا ہو گیا تھا تو ایک جمعہ اور صحیح، لیکن اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کی ایک بات یاد آ گئی. وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی معمول کے پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہو تو وہی موقع انسان کے امتحان کا ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے اور نفس کی بات مان لے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ایک معمول میں ہتھیار ڈالے، کل کو نفس دوسرے معمول میں ہتھیار ڈلوائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت اس سستی کے تابع اور اس کی عادی ہو جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کر کے اس معمول کو کر گزرے، محنت اور مشقت کر کے زبردستی اس کام کو کرے، تو پھر اس محنت اور مشقت اور مقابلہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حضرت جی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کسی معمول کے پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہو تو وہی موقع انسان کے امتحان کا ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے اور نفس کی بات مان لے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ایک معمول میں ہتھیار ڈالے، کل کو نفس دوسرے معمول میں ہتھیار ڈلوائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت اس سستی کے تابع اور اس کی عادی ہو جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کر کے اس معمول کو کر گزرے، محنت اور مشقت کر کے زبردستی اس کام کو کرے، تو پھر اس محنت اور مشقت اور مقابلہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی معمولات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور ایسے موقع ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے. حقیقت میں یہ ملفوظ یاد رکھنے بلکہ دل پر نقش کرنے کے قابل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصور کا، یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جس وقت کسی گناہ کا دائیہ تقاضا پیدا ہو تو اس دائیہ تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اس سے مضبوط ہوتا ہے اور اس سے ترقی کرتا ہے. وہ ذرا سی بات جو حاصل تصوف ہے یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جس وقت کسی گناہ کا دائیہ تقاضا پیدا ہو تو اس دائیے یا تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے ترقی کرتا ہے. بہرحال سستی دور کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, یعنی سستی کا ہمت سے مقابلہ کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کوئی نسخہ گھول کر پلا دے گا تو ساری سستی دور ہو جائے گی اور سب کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھو کہ سستی کا مقابلہ ہمت سے ہی ہوگا, اس کا اور کوئی علاج نہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس کو ذرا بلا پھسلا کر اس سے کام لیا کرو. پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن جب تہجد کی وقت آنکھ کھلی تو طبیعت میں بڑی سستی اور کسل تھا. دل میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, کسل بھی ہے اور عمر بھی تمہاری زیادہ ہے, تو اور تہجد کی نماز کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے, پڑھے سوتے رہو. اگر آج تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, تہجد کی نماز فرض واجب بھی نہیں ہے اور دوسری طرف طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اہل زمین پر متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے. لہذا ایسے مبارک وقت کو بیکار گزارنا بھی ٹھیک نہیں. پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ نماز مت پڑھو لیکن اٹھ کر بستر پر ہی بیٹھ جاؤ اور تھوڑی سی دعا کرو. دعا کر کے پھر دوبارہ سو جانا. چنانچہ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا کرنی شروع کر دی. جب دعا کرتے کرتے پھر نفس سے کہا کہ میاں جب تم اٹھ کر بیٹھ گئے تو تمہاری نیند تو چلی گئی, اب ایسا کرو کہ غسل خانے تک چلے جاؤ اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ, پھر آرام سے آ کر لیٹ جانا. چنانچہ میں غسل خانے میں پہنچ گیا اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو سوچا کہ چلو وضو بھی کر لو. اس لیے وضو کر کے دعا کرنے میں قبولیت کی توقع زیادہ ہے. چنانچہ وضو کر لیا اور واپس بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور دعا شروع کر دی. پھر نفس سے کہا کہ یہ بستر پر بیٹھ کر کیا دعا ہو رہی ہے؟ دعا کرنی کی جو تمہاری جگہ ہے وہ جائے نماز, وہاں جا کر دعا کر لو. یہ کہہ کر نفس کو جائے نماز تک کھینچ کر لے گیا اور جب جائے نماز پہ پہنچا تو جلدی سے دو رکعت تہجد کی نیت باندھ دی. پھر فرمایا کہ اس طرح نفس کو تھوڑا سا بلا پھسلا کر کام لے لو, اور جس طرح یہ نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ٹالنے کا معاملہ کرتا ہے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو اور اس کو کھینچ کھینچ لے جایا کرو. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی پھر اس عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنا یہ معمول بنا کر رکھا ہے کہ فلاں وقت میں تلاوت کروں گا یا فلاں وقت میں نفل نماز پڑھوں گا, لیکن جب وہ وقت آیا تو طبیعت میں سستی ہو رہی ہے اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا, تو ایسے وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو. وہ اس نفس سے کہو کہ اچھا اس وقت تو تمہیں سستی ہو رہی ہے اور بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ ہم تمہیں بہت بڑا انعام یا بہت بڑا منصب یا عہدہ دینا چاہتے ہیں, اس لیے تم اس وقت فوراً ہمارے پاس آ جاؤ, بتاؤ کیا اس وقت بھی سستی رہے گی؟ اور کیا تم پیغام لانے والے کو یہ جواب دو گے کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا کیونکہ اس وقت تو مجھے نیند آ رہی ہے؟ کوئی بھی انسان جس میں ذرا بھی عقل و ہوش ہے صدر مملکت کا یہ پیغام سن کر اس کی ساری سستی کاہلی اور نیند دور ہو جائے گی اور خوشی کے مارے فوراً انعام حاصل کرنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا. لہٰذا اگر اس وقت یہ نفس اس انعام کے حصول کے لیے بھاگ پڑے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اٹھنے سے کوئی عذر نہیں تھا. اگر حقیقت میں اٹھنے سے کوئی عذر ہوتا تو صدر مملکت کا پیغام سن کر نہ اٹھتے بلکہ بستر پر پڑے رہتے. اس کے بعد یہ سوچو کہ دنیا کا ایک سربراہ مملکت جو بالکل عاجز, انتہائی عاجز, انتہائی عاجز، وہ اگر تمہیں ایک انعام یا منصب دینے کے لیے بلا رہا ہے تو اس کے لیے اتنا بھاگ سکتے ہو، لیکن وہ احکم الحاکمین جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، دینے والا وہی ہے، چھیننے والا وہی ہے، اس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے تو اس کے دربار میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو، ان باتوں کا تصور کرنے سے انشاءاللہ اس کام کی ہمت ہو جائے گی اور سستی دور ہو جائے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نیک عمل کا دل پر خیال پیدا ہوا کہ یہ نیک کام کرنا چاہیے، لیکن پھر انسان کا نفس اس کو یہ بہکاتا ہے کہ یہ کام تو اچھا ہے، البتہ کل سے یہ کام شروع کریں گے۔ یاد رکھو، یہ نفس کا بہانہ ہے، اس لیے کہ وہ کل پھر نہیں آتی جو کام کرنا ہے، وہ آج بلکہ ابھی شروع کر دو، کیا پتا کہ کل آئے یا نہ آئے، کیا معلوم کہ کل کو موقع ملے یا نہ ملے، کیا پتا کل کو یہ دعویٰ موجود رہے یا نہ رہے، کیا پتا کل کو حالات سازگار رہیں یا نہ رہیں، اور کیا پتا کل کی زندگی رہے یا نہ رہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، یعنی اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر نہ کرو، اور اس کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ آج مجھے سستی ہو رہی تھی، مگر اپنے حضرت والا کی یہ باتیں یاد آ گئیں، جس کی وجہ سے آنے کی ہمت ہو گئی اور چلا آیا۔ دوسرے یہ کہ یہاں در حقیقت میں اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نیک طلب لے کر دین کی باتیں سننے کے لیے جہاں جمع ہوتے ہیں، مجھے بھی ان کی برکتیں حاصل ہو جاتی۔ فرمائیں کہ میں در حقیقت میں اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نیک طلب لے کر دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، مجھے بھی ان کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے دین کی خاطر کسی جگہ ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پر برکتوں کا انعکاس ہوتا ہے، اس لیے میں تو ہمیشہ اس نیت سے آتا ہوں کہ نیک لوگوں کی برکتیں حاصل کروں۔ تیسری ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور یاد آ گئی، یہ بات بھی میں نے حضرت والا ہی سے سنی۔ فرمایا کہ جب حضرت والا مرض الوفات میں بیمار اور صاحب فراش تھے، اور ڈاکٹروں نے آپ کو ملاقات اور بات چیت سے منع کر رکھا تھا، ایک دن آپ بستر پر آنکھیں بند کر کیے لیٹے تھے، لیٹے لیٹے اچانک آنکھ کھولی اور فرمایا کہ مولوی محمد شفیع صاحب کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ مولوی محمد شفیع صاحب سے مراد میرے والد ماجد ہیں۔ حضرت والا نے میرے والد صاحب کو احکم القرآن عربی زبان میں تعریف کرنے پر لگا رکھا تھا، چنانچہ جب والد صاحب تشریف لائے تو ان سے فرمایا کہ آپ احکم القرآن لکھ رہے ہیں۔ مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت سے فلاں مسئلہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا، جب آپ اس آیت پر پہنچے تو اس مسئلے کو بھی لکھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کر کر لیٹ گئے۔ اب دیکھے کہ مرض الوفات میں لیٹے ہیں، مگر دل و دماغ میں قرآن کریم کے آیات اور ان کی تفسیر گھوم رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھولی اور فرمایا کہ فلاں صاحب کو بلاؤ۔ جب وہ صاحب آ گئے تو ان سے متعلق کچھ کام بتا دیا۔ جب بار بار آپ نے ایسا کیا تو مولانا شبیر علی صاحب جو حضرت کی خانقاہ کے ناظم تھے اور حضرت والے سے بے تکلف بھی تھے، فرمایا کہ حضرت، ڈاکٹروں اور حکیموں نے تو بات چیت سے منع کر رکھا ہے، مگر آپ بار بار لوگوں کو بلا کر ان سے بات کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ ہماری جان پر تو رحم کریں۔ یہ جواب میں حضرت والا نے فرمایا، یہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں، اگر کسی خدمت کے اندر یہ عمر گزر جائے تو اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ یہ خادمیت یہ بڑی عجیب ہے، اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہر ایک کے خادم بنو، اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام عہدوں کا حال یہ ہے کہ اگر انسان ان کو حاصل کرنا چاہے تو اس کو حاصل کرنا اختیار نہیں ہوتا۔ مثلا دل چاہ رہا ہے کہ میں صدر مملکت بن جاؤں، لیکن صدر مملکت بننا اپنے اختیار میں نہیں. یا دل چاہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں لیکن وزیر اعظم بننا اپنے اختیار میں نہیں. یا دل چاہ رہا ہے کہ اسمبلی کا صرف ممبر بن جاؤں وہ بھی اختیار میں نہیں. یا کہیں افسر بننا چاہتا ہے, ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اب اس کے لیے درخواست دو, انٹرویو دو, کتنے پاپڑ بیلو, اور تمام کوششوں کرنے کے بعد جب وہ منصب حاصل ہو گیا تو اب لوگ حسد کرنے لگے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گیا اور ہم پیچھے رہ گئے. اب اس کے خلاف سازشیں ہونے لگیں کہ کس طرح یہ منصب اور یہ عہدہ اس سے چھین لیا جائے. چنانچہ اچھا خاصا وزیر اعظم بنا ہوا تھا, اب ختم ہو گیا, عہدہ چھین گیا, صدر بنا ہوا تھا, ختم ہو گیا. تو دنیا کے سارے عہدوں اور منصبوں کا یہی حال ہے کہ نہ تو ان کا حصول اپنے اختیار میں ہے, اور اگر حاصل ہو جائے تو اس میں برقرار رہنا اپنے اختیار میں نہیں. پھر لوگ اس پر حسد کرتے ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا منفرد منصب بتاتا ہوں جس کا حاصل کرنا بھی اپنے اختیار میں ہے, اور اگر تم وہ منصب حاصل کر لو تو کوئی شخص تمہارے اوپر حسد بھی نہیں کرے گا, اور نہ کوئی تم سے لڑے گا, اور نہ کوئی تمہیں اس سے معذور کر سکتا ہے. وہ ہے خادم کا منصب, تم خادم بن جاؤ. یہ منصب اپنے اختیار میں ہے, اس کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں, نہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ الیکشن میں کی ضرورت ہے. اگر یہ منصب حاصل ہو جائے تو اس پر دوسروں کو حسد بھی نہیں ہوتا, اس لیے یہ تم تو کام ہی خدمت کر رہا ہے اس لیے یہ تو کام ہی خدمت کا کر رہا ہے تو اب دوسرا شخص اس پر کیا حسد کرے گا, اور نہ کوئی شخص تمہیں اس منصب سے معذور کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ خادم بن جاؤ. کس کے خادم بن جاؤ؟ اپنے گھر والوں کے خادم بن جاؤ. گھر کا جو کام کرو خدمت کی نیت سے کرو, اپنے بیوی کا خادم, اپنے بچوں کا خادم, اپنے دوستوں کا خادم, جو کوئی ملنے والے آئیں ان کی بھی خدمت کرو, اور اللہ کی مخلوق کی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرو. جو کام بھی کرو خدمت کی نیت سے کرو. اگر وعظ کر رہے ہو وہ بھی خدمت کے لیے, تصنیف کر رہے ہو وہ بھی خدمت کے لیے. اس خادمیت کے منصب کو حاصل کرو, اس لیے کہ سارے جھگڑے مخدوم بننے میں ہیں. اس کے حضرت والا خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں, اپنی بیوی کا بھی, اپنے بچوں کا بھی, اپنے مریضوں کا بھی, اپنے اہل تعلق والوں کا, اور یہ وہ منصب ہے جس میں شیطانی وساوس بھی کم پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ جب تکبر و بڑائی وغیرہ ان عہدوں میں پیدا ہوتی ہے جو دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے ہیں. اب خادم کے عہدے میں کیا بڑائی ہے, اس لیے شیطانی وساوس بھی نہیں آتے. اس واسطے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج طبیعت میں سستی ہو رہی تھی, لیکن ہمارے حضرت والا کی یہ باتیں یاد آ گئیں اور ہمت ہو گئی, اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. اب معلوم نہیں کہ یہ باتیں حضرت والا نے کب کہی ہوں گی. ہماری طرف سے نہ تو طلب تھی, نہ خواہش تھی, نہ کوئی کوشش تھی, مگر حضرت والا نے زبردستی کچھ باتیں کان میں ڈال دیں, اور اب وہ باتیں الحمدللہ وقت پر یاد آ جاتی ہیں اور کام بنا دیتی ہیں. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں, بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو یاد کر لیں, مگر یہ باتیں یاد نہیں ہوتی. اس پر اپنا واقعہ سنایا کہ میں بھی حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تو یہ جلد چاہتا کہ حضرت والا کی باتیں لکھ لیا. بعض لوگ لکھ لیا کرتے تھے, مجھ سے تیز لکھا نہیں جاتا تھا اس لیے میں لکھنے سے رہ جاتا تھا. میں نے ایک دن حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ ملفوظات لکھ لیا کروں, مگر لکھا جاتا نہیں اور یاد رہتے نہیں, بھول جاتا ہوں. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں تو تھرا گیا کہ کہاں صاحب ملفوظ بن سکتا ہوں. پھر حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو بات حق ہو اور فہم صحیح پر مبنی ہو, صحیح فکر پر مبنی ہو, جب ایسی بات تمہارے کان میں پڑ گئی اور تمہارے دل نے اسے قبول کر لیا, وہ بات تمہاری ہو گئی. اب چاہیے وہ بات بعینہی انہی الفاظ میں یاد رہے یا نہ رہے, جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس وقت یاد آ جائے گی اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود صاحب محفوظ کیوں نہیں بن جاتے؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں تو تھرا گیا، یعنی کانپ گیا کہ میں کہاں صاحب محفوظ بن سکتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو بات حق ہو اور فہم سلیم پر مبنی ہو، صحیح فکر پر مبنی ہو، جب ایسی بات تمہارے کان میں پڑ گئی اور تمہارے دل نے اسے قبول کر لیا، وہ بات تمہاری ہو گئی۔ جب چاہے وہ بات بعینی انہی الفاظ میں یاد رہے یا نہ رہے، جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس وقت یاد آ جائے گی اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ بزرگوں کی خدمت میں جانے اور ان کی باتیں سننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر وقت پر یاد آ جاتی ہیں۔ میں آج سوچتا ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ، حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ، ان تینوں بزرگوں سے میرا تعلق رہا ہے۔ اپنا حال تو تباہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، یہ ان کا فضل و کرم تھا۔ اب ساری عمر بھی اس پر شکر ادا کرتا رہوں تب بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگ کچھ باتیں زبردستی کانوں میں ڈال گئے، اپنی طرف سے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خواہش، اور اگر میں ان باتوں کا اپنے اب نمبر وار لکھنا چاہوں جو ان بزرگوں کی مجلسوں میں سنی تھی، تو فوری طور پر سب کے یاد آنا مشکل ہے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اور بزرگوں سے تعلق کا یہی فائدہ ہوتا ہے، اور جس طرح بزرگوں کی خدمت میں حاضری نعمت ہے اور ان کی بات سننا نعمت ہے، اسی طرح ان بزرگوں کے محفوظات، حالات، سوانح پڑھنا بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ آج یہ حضرات موجود نہیں ہیں، مگر الحمدللہ سب باتیں لکھی ہوئی چھوڑ گئے، ان کو مطالعہ میں رکھنا چاہیے، یہ باتیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان بزرگوں کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کرنا چاہیے اور معمول کو پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عذر اور چیز میں سستی اور چیز، عذر اور چیز ہے اور سستی اور چیز ہے۔ اگر عذر کی وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو پھر کوئی غم نہیں، مثلاً بیماری کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا یا سفر کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر مواخذہ نہیں کیا بلکہ عذر کی وجہ سے رعایت دی ہے، تو پھر ہم خود کون ہوتے ہیں پابندی کرانے والے؟ اس لیے کسی عذر کی وجہ سے اسے چھوٹنے پر رنج نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرماتے تھے کہ ایک شخص رمضان میں بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، اب اس کو اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ دیکھو کہ تم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہو۔ اگر تم اپنی ذات کے لیے، اپنا جی خوش کرنے کے لیے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، پھر تو بے شک اس پر غم اور صدمہ کرو کہ بیماری آ گئی اور روزہ چھوٹ گیا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، تو پھر غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ بیماری میں روزہ چھوڑ دو۔ لہذا اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ قضا رہے ہیں روزے قضا ہو رہے ہیں یا معمولات چھوٹ رہے ہیں، مثلاً بیماری ہے، سفر ہے، یا خواتین کی طبعی مجبوری ہے، یا کسی زیادہ اہم مصروفیت کی وجہ سے جو دین کا تقاضا تھا معمول چھوٹ گیا، مثلاً ماں باپ بیمار ہیں، ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، تو اس سے بالکل رنجیدہ اور غمگین نہ ہونا چاہیے، لیکن سستی کی وجہ سے معمول کا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر رنجیدہ نہ ہونا چاہیے، اور سستی کا واحد علاج یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اس کے آگے ڈٹ جاؤ اور ہمت سے مقابلہ کرو۔ اس کا علاج سوائے استعمال ہمت کے اور کچھ نہیں ہے، اور سستی کا واحد علاج یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اس کے آگے ڈٹ جاؤ اور ہمت سے مقابلہ کرو۔ اور اس کا علاج سوائے استعمال ہمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں صرف یہ بات بھی آ جائے یعنی سستی کا مقابلہ کرنا، تو سمجھ لو کہ آدھا کام ہو گیا، اور اس کے بعد باقی آدھے کام کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سستی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وزیر بھائی پڑھا ہے، سنیں، اللہ رب العزت جو ہے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کریں گے۔ جیسے حضرت جی فرماتے ہیں، یہ ذکر دلوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کی معیت، اللہ کی قرب لینے کا ذریعہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلنے کے لیے انسان کے اندر ایک ہمت اور ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت جی کے حکم کے مطابق ابھی جیسے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے، زبان کو تالوں سے لگا کر، دھیان اور شوق کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کریں، اور یہ تصور کریں کہ آپ کے دل میں، سنہرے روح میں، یعنی خوشنما روح میں اس میں ذات اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی بھی رحمت آپ کی طرف متوجہ۔ اس لیے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ پیار، محبت اور شوق کے ساتھ دل ہی دل میں جو ہے اللہ کا ذکر۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وبزائر مغفرتك والغنيمة من كل باب والسلامة من كل نفس. لا تدع عدما إلا فرقته ولا خما إلا فرجته ولا حاجة يد خلد إلا قضيته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله تو ہمارے تمام ثقيل اور كبير گناہوں کو معاف کر. اے اللہ گناہوں کے اثرات کو تمہارے دلوں سے ظاہر کر. اے اللہ اپنی کامل محبت، اپنی معاشرت، اپنی معیت، اپنا قرب، اپنی ملاقات کا شوق نصیب کر. اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب کر. اے اللہ تو ہماری پوری پوری دستگیری. اے اللہ حضرت جی کو صحت اور تندرستی عطا فرما اور ان کے فضل و برکات سے احسن طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ اس مبارک ذکر کی حقیقت اور سمجھ عطا فرما. ذہان سے خوش و خضوع سے اور کثرت سے تیرے پاک نام کے ذکر کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب کر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی رسول